الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده وعهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. معزز حاضرین، میں اپنے لیے یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی کہ آج میں اور تم شیخ القرآن رحمہ اللہ، جو کہ اس مرکز کا بانی تھا اور توحید الہی کا صحیح داعی تھا، ان کی جگہ پر اور ان کی مسجد میں ہم اس طریقہ سے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ گئے جس طرح ہم اس کے وقت یہیں بیٹھتے تھے. حقیقت یہ کہ ان سے ہم نے قرآن پاک جس طرح سیکھا، تو مجھے جتنا معلوم ہے کہ عرب اور عجم جو علاقے میں نے دیکھے ہیں، تو کسی کے پاس یہ سرمایہ نہیں تھا اور نہیں ہے. جس منہج پر اور جس طریقے پر انہوں نے قرآن کریم سمجھا اور ہمیں سمجھایا، اس کا مثال نہیں ملتا. یہ ایک شاہد ہے کہ اس سے پہلے تقریباً 4 ماہ مسلسل کچھ عرب بھائی تھے، 15-20 تک سوڈان کے، عراق کے، انہوں نے میرے پاس دورے تفسیر پڑھا، کیونکہ چند مجالس میں انہوں نے میرا کچھ بیان سن لیا تھا قرآن کریم کے تفسیر کے متعلق. پھر انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ ہمیں دورے تفسیر اپنے نہج پر شروع کرائیں. میں نے چند سورت جب ان کو پڑھائے تو تعجب میں رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کون سی تفسیر میں ہے. میں نے عرض کیا کسی تفسیر میں مجھے یہ نہج نظر نہیں آیا، لیکن یہاں کا حوالہ دیا کہ یہ یہاں کے کرشمے ہے جس سے ہم یہاں سے سیراب ہوئے، اور آپ اس سے اب تعجب کرتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل اس طریقے سے نہ ہم نے تفسیر میں دیکھا اور نہ کسی مفسر سے ہم نے سنا کہ قرآن کریم کی حقیقت اور اس کا پورا مقصد انسان کو سمجھ آتا ہے تو اس نہج میں سمجھ آتا ہے. اس کی کیا خصوصیت تھی؟ خصوصیتیں تو اور بھی ہیں لیکن ایک بڑی خصوصیت وہ یہ کہ تقریباً ہر ایک سورت بلکہ ہر ایک آیت کریمہ کا مقصد انہوں نے توحید سمجھا اور ہمیں سمجھایا کہ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے. توحید ہر ایک سورت میں یہ ہے, ہر ایک آیت کریمہ میں یہ ہے. اور یہ صرف ان کی بات نہیں تھی بلکہ ان سے پہلے علماء کرام نے بھی اس طرح فرمایا. امام ابن قیم الجوزیہ اس کی کتاب مدارج السالکین اس میں فرمایا, اور اسی طرح ملا علی قاری سلطان قاری اس نے بھی اپنی کتاب شرح فقہ اکبر میں فرمایا کہ فل قرآن کلہ فی التوحید و ثناء اہلہ و جزائہ. قرآن کریم تو سب کا سب اور ساری سورتیں اور آیات توحید میں ہیں, توحید والوں کے ثناء اور تعریف میں ہیں, ان کے جزا میں ہیں, شرک کے تردید میں ہیں اور اہل شرک کی قباحات دنیاوی اخروی میں ہیں. یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. علماء نے بھی اسی طرح فرمایا, یہ نہیں کہ صرف یہ ہمارا ایجاد ہے. جنہوں نے قرآن کریم سمجھا تو اس طریقے سے سمجھا کہ اس کا مطلب توحید ہے. امام برہان الدین نے اپنی ایک کتاب میں فرمایا ہے کہ ہر ایک کتاب کے لیے ایک عنوان ہوتا ہے. عنوان وہ کہتے ہیں موضوع کو, مقصد کو. وعنوان کتاب اللہ تعالی فی آخری سورت ابراہیم, اور قرآن کریم کا جو عنوان ہے اس کا جو دعویٰ ہے وہ اس سورت جو کہ میں نے اس کا ابتدائی آیت پڑھی سورت ابراہیم اس کے آخری آیات کے اندر ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب. اس آیت کے اندر قرآن کریم کا مقصد ہے, دعویٰ ہے, عنوان ہے. یہ کس طرح ہے؟ چار طریقوں سے ذکر فرمایا. اول یہ ھذا بلاغ للناس, مفسرین لکھتے ہیں معنی ھذا الکتاب انزل لیبلغ الی الناس, یہ کتاب تو اس مقصد کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو پہنچایا جائے. اس کا مقصد ہے پہنچانا, جیسا کہ اس سورت کے ابتدائی آیات میں ایسا فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ کتاب اس وجہ سے اس واسطے نازل فرمایا تاکہ تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف. تو یہاں اس نکالنے کا نام رکھا ہے بلاغ. بلاغ وہ ہوتا ہے, تبلیغ وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو ظلمات سے, اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. پھر یہاں یہ نہیں فرمایا کہ لیو بلاغا, جیسا کہ اس کے بعد میں لام لاتا ہے. اکثر علماء ہے طلباء تو بعض نقطے بیان کرتا ہوں. اس کو حمل مبالغتن کہتے ہیں, ھذا بلاغ یہ قرآن نفس بلاغ ہے، معنی قرآن کا مقصد ہے، مقصد صرف بلاغ، یہ نہیں کہ صرف اپنے لیے تلاوت کرو، ختم شریف پڑھو، اس پر کچھ کماؤ، یہ قرآن کا مقصد نہیں، قرآن ہے بلاغ۔ اس واسطے جن لوگوں نے اس قرآن کریم کا مقصد چھپایا، چھپانے کا نام کتمان ہے، قرآن کریم میں کتمان، فرمائے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، جو لوگ قرآن کریم میں جو بینات ہیں، پھر قرآن کریم کا جو تشریح الہدا سنت ہے، اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، ان پر اللہ کی لعنت و پٹکار، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائم، کیونکہ قرآن کریم کا مقصد ہے پہنچانا، اور انہوں نے اس مقصد کے خلاف کام اختیار کیا ہے چھپانا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت قہر و غضب میں فرمایا کہ ان پر لعنت ہے، لعنت، اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللائم، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، تو لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جملہ خبریہ کے طور پر کہ لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں، تم نے کبھی لعنت بھیجا ہے ان لوگوں پر؟ اگر نہیں بھیجائے تو بھیجو، تاکہ اس آیت کے اندر اس کے ضمن میں آ جائے کہ یلعنہم اللائم، کہ اللہ کی لعنت ہو، پٹکار ہو ان لوگوں پر جنہوں نے قرآن کریم اور حق مسئلہ چھپایا ہے، میں نے اس کا مقصد بیان نہیں کیا، تو ہے یہ بلاغ۔ للناس فرمایا صرف عرب کے لیے نہیں، صرف ایک گاؤں اور ایک ملک کے لیے نہیں، تمام دنیا کے لیے، جب اس کا پہنچانا ہو، تبلیغ ہو، تو کس طریقے سے آگے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، یہ قرآن کریم اس واسطے ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعہ سے ڈرائے جائیں۔ قرآن کریم میں انذار بھی ہے، تبشیر بھی ہے، ڈرانا بھی اور خوشخبری دینا، لیکن ابتدائی کام ہے ڈرانا۔ اس واسطے اکثر جگہوں میں نذیر مقدم لایا، لینذروا، یہاں پہلے ذکر کیا، قرآن کریم کی اس ابتدا میں سورہ بقرہ میں انذرتہم ام لم تنذرہم پہلے فرمایا، بشارت کا ذکر وہاں نہیں فرمایا، کیونکہ پہلے انذار ہے۔ انما انا لکم نذیر فرمایا، وانا النذیر العریان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بالکل خالص مخلص ڈرانے والا ہوں تمہیں جہنم سے، اور مقصد وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کس چیز کے سے ڈرائے، کس طریقے پر ڈرائے، وَلِيَعْلَمُوا، یہ قرآن کریم اس واسطے ہیں تاکہ لوگ یقین کریں، جان لیں، یہ علم حاصل کریں کہ انما ہو الہ واحد۔ تو قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ علم ہے حاصل، علم حاصل کرنا اللہ کے توحید پر، لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ دوسرے مسائل قرآن کریم میں نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں صرف توحید ہے، نہیں، مسائل اور احکام بے شمار ہیں، اور ہر ایک فی نفسہ مقصد ہے، یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ صرف توحید مقصد ہے اور نماز روزہ وغیرہ مقصد نہیں، جو حکم بھی قرآن کریم میں ہو وہ سب کا سب مقصد ہے، لیکن مقاصد مقاصد میں بھی فرق ہوتا ہے نا، جیسے کہ انسان کا بدن ہے، اس میں کوئی چیز بھی زائد نہیں، بے فائدہ نہیں، اگر کوئی تم سے کوئی چیز بھی تیرے بدن سے مانگ لے، ایک انگلی مانگ لے، نہیں دیتے، ہزاروں روپے پہ نہیں دیتے، یہ بھی مقصد ہے، یہ بھی مقصد ہے، ہر ایک چیز میں مقصد اور فائدہ ہے، لیکن پھر بھی بدن میں بہت مقصدی عضوہ، جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہو کیا ہے؟ قلب ہے، دل ہے. اسی طریقے سے توحید کا مثال قرآن پاک کے اندر دل کا ہے. دل ہو تو بدن ہے، اعضا کام کرتا ہے، اگر دل نہ ہو تو اعضا کام نہیں کر سکتا. یہ مثال توحید کا قرآن کریم میں. تو مقصد قرآن کریم کا معنی اہم مقصد وہ کیا ہے؟ توحید. اس میں ایک بات یاد آ گئی، ہمارا ایک بزرگ تھا میاں والی میں، میں وہاں مدرس بھی رہا، مولانا محمد زمان صاحب رحمہ اللہ، بڑے اچھے مفسر تھے. وہ اکثر اوقات یہاں ہمارے گاؤں رستم میں آتے تھے، سال میں ایک دفعہ دو دفعہ. ایک دفعہ وہاں پہنچا تو راستے کا حال بیان کر رہا تھا، کہا کہ بس میں میں سوار تھا، وہ ہر وقت توحید بیان کر رہا تھا ہر مجلس میں. تو کہتا ہے بس میں نے بس میں توحید کا بیان شروع کیا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، جو بزرگ تھے، انہوں نے محنت کیا توحید کے مسئلے کے لیے، اس وجہ سے اب ہم دعوت ہے. سورۃ نوح میں اس نے یہ بھی فرمایا، انی اسررت لہم اسرارا اعلنت لہم، میں نے ان کو پوشیدہ، معنی ایک ایک آدمی کو بھی بیان کیا، میں نے اعلانیہ طور پر بھی بیان کیا سب کو، میں نے جہارن بھی، جب لوگ نزدیک نہیں آتے تھے تو میں جوہری آواز سے ان کو دعوت دیتا. جو ہم اور آپ اب دیکھتے ہیں، تو اس نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی تمام آیات میں، ہر ایک آیت میں توحید ہے. تو ایک شخص تھا، ایک مولوی جیسا، اس نے کھائے کیا کہ تو مولوی صاحب ہر ایک جگہ کان توحید ہے، کیا دوسرے مسائل نہیں؟ میں نے کہا دوسرے مسائل بھی ہیں لیکن اس مسئلہ کے اندر بھی توحید. مثلا نماز ہے تو نماز کے اندر توحید ہے، روزہ ہے تو اس کے اندر توحید ہے، الاذ القیاس. اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک آیات پڑھیں امتحانی طور پر اور میں اس کے اندر توحید بیان کروں گا. تو اس مولوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے آیات تلاوت کی، قل ان اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. مولوی صاحب کا مطلب یہ تو ظاہری، یہ تو آیت التحدی ہے، اس کو آیت التحدی کہا جاتا ہے، معنی مقابلے اور معارضے کی آیت، کہ تمام دنیا کے انس و جن سے، انس و جن ان سے یہ مطالبہ ہے، اگر تم قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو سب اکٹھے ہو جاؤ، اس کا مقابلہ کرو، ایک ہی آیت، ایک ہی عبارت اس طریقے سے لاؤ، آیت التحدی. تو اس نے کہا اس آیت کے اندر کیا توحید ہے؟ مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو سب توحید ہے. توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب یہ کہ یہ دنیا والے عاجز ہیں، بس یہ توحیدی نقطہ ہے، یاد رکھو. توحید کیا مطلب؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی. بس یہ توحید. اے لوگوں، پھر تخصیص نہیں کیا کہ نہیں اس سے سوا اللہ اولیاء ہے اور سوا اللہ انبیاء ہے، اس نے نہیں فرمایا. تمام الناس، تمام لوگ، انبیاء علیہم السلام بھی، اولیاء کرام بھی، پیر و فقیر، سب کے سب کیا ہیں؟ محتاج ہیں. الفقراء، الفقراء اللہ الى اللہ، الى انتہا کے لیے عطا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں فلان بابے کا فقیر ہوں، بعض ایسے کہتے ہیں، نہیں در حقیقت یہ فقیر ہے اللہ کا، بابا کان سے دیتا ہے، نہیں دے سکتا، یہ التجا کرتا ہے، یہ مستر ہوتا ہے، عاجزی کرتا ہے بابا کے سامنے اور اللہ دیتا ہے. امتحان ہے نا، دار الابتلاء ہے، اللہ دیتا ہے. تو مقصد یہ کہ تمام دنیا والے عاجز ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی عاجز. دیکھتا نہیں سورۃ الانبیاء کا کیا مطلب ہے؟ سورۃ الانبیاء کا نام بھی اس واسطے کہ سورۃ عز الانبیاء، کانوا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. تمام انبیاء علیہ السلام، ان کی مجموعی حالت بیان فرمایا. یدعوننا رغبا ورہبا، پکارتے تھے مجھے، حاجات مانگتے تھے مجھ سے، رغبت کرتے ہوئے تو خوف اور ڈرتے ہوئے، اور عاجزی کرتے تھے صرف اللہ کے ساتھ، دعا بھی اللہ کے ساتھ خاص. تو تمام خشوع، خشوع عبارت ہے تمام عبادات سے. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مسلک ہے کہ وہ عاجز تھے، عاجز. پھر اسی سورۃ الانبیاء کے اندر چار انبیاء کے متعلق نادا فرمایا، نادا. ونوحا اذ نادا، وایوبا اذ نادا، ویونس نادا، وزکریہ اذ نادا، اللہ کے دربار میں فریاد پیش کی. کیوں؟ انسان جو انسان ہے، اس کے جو حاجات اور جو مشکلات ہیں، تو اصول حاجات کے جو اصول ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چار: یا دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا، یا بدن کی کسی بیماری میں مبتلا ہونا، یا خارجی مصیبتوں اور ظلمات میں مبتلا ہونا، یا اولاد اور نسل کا نہ ہونا. یہ چار جو ہیں تمام حاجات کے لیے ایک مجمع ہے. تو ہر ایک کے لیے ایک نبی کا فرمان پیش کیا کہ اس نے فلان حاجت میں اللہ کو پکارا، تو دوسرے نے فلان حاجت میں، تو تیسرے نے، تو چوتھے نے، اسی طریقے سے. تو توحید کا مقصد کیا ہے؟ عز الانبیاء، کہ تمام انبیاء علیہ السلام عاجز. اس واسطے توحید کے بے شمار کلمات ہیں. یہ تو مشہور ایک کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو حاصل ہے. توحید کا کلمہ سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے. یہ بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد فارغ ہو جاؤ تو بھی پڑھتے تھے، اور فرمایا کہ پڑھو: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نماز ختم ہوئی تو فرمایا توحید کا گردان کرو، تاکہ اب نماز سے فارغ ہو کر بازار میں جاؤ گے، کھیت میں جاؤ گے، کسی دنیوی کام میں جاؤ گے، تو توحید کا گردان کرو تاکہ دل کے اندر پختہ ہو جائے. عجز ہے تمام مخلوق کا. تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو بالکل توحیدی آیت ہے کہ تمام جن و انس عاجز ہے، اس قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو عاجز ہے. تو قرآن کریم کا مقصد وہ مقصد ہے جو تمام کتب الہیہ کا مقصد تھا، تمام انبیاء علیہ السلام کا مقصد تھا. یہ اتنا اہم مقام ہے. تمام انبیاء علیہ السلام، جو اللہ نے فرمایا، تین دفعہ فرمایا قرآن کریم کے اندر اجماعی طور پر، اجمالی طور پر، ایک سورۃ الانبیاء میں: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے تجھ سے پہلے جتنے رسول میں نے بھیجے جتنے رسول سب کو یہ وحی اور یہ پیغام دیا گیا کہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرمایا سورۃ النحل میں بھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
جتنے انبیاء جس امت میں فرمایا بھیجے ہم نے تو اس ایک مسئلے پر أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
اللہ کی بندگی خاص کرو اور غیر اللہ کی بندگی سے بچ جاؤ اس سے اجتناب کرو. پھر فرمایا کسی جگہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں ہم اللہ کے سوا اس شخص کی بندگی نہیں کرتے ہیں جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی. بعض تو ایسے ہوتے ہیں مشرک کہتے ہیں کہ اللہ نے اجازت دی کہ اس کی بندگی کرو کیوں میں نے اس کو متصرف بنایا کارساز بنایا میں نے اس کو عطائی علم دیا اس کو الہ بنایا تو اس کی بندگی کر سکتے ہو. تو فرمایا سورۃ حم زخرف میں
وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ.
پوچھو پہلے انبیاء علیہ السلام ان کے قصص قرآن کریم کے اندر ہیں ان کی امتیں بھی ہیں ان سے پوچھو معلوم کر لو کہ کیا ایسا کس دین میں ہو چکا. اجعلنا من دون الرحمن دون کا اصل معنی ہے اسفل ادون من الشیء نیچے. یہ اس واسطے فرمائے کہ تمام مشرک جو مشرک ہے تو اللہ تعالیٰ کو اللہ سمجھتے ہیں کہتے وہ تو اللہ ہے وہ تو خالق ہے اور رب کریم ہے اور رب اعلیٰ ہے وہ تو ان کو جانتے تھے اور اس پر عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ اللہ ہے خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے مدبر یہ سب قرآن کریم کے اندر ہے. قرآن کریم میں ان کا اعتراف اور اقرار ذکر ہے کہ ان سے پوچھو لئن سألتهم من خلق السماوات والارض تو ان سے پوچھے مشرکین عرب سے کہ آسمان زمین کس نے پیدا کی تو جواب دیتے کہ اللہ. اسی طرح اگر ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ سورہ زخرف کے آخر میں ہم ضمیر ان کے معبودوں کی طرف راجع پہلے لا یشفعون والا ضمیر اس آیت کے معنی ان سے پوچھو تمہارے معبود کس نے پیدا کیے یہ لا تو منات تو مخلوق ہیں ان کا خالق کون یہ حبل شہید تو مخلوق ہے یہ عزا مخلوق ہے کس نے پیدا کی تو جواب دیتے کہ اللہ اللہ. یہ تو نہیں کہ ہمارے معبود خالق ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا جیسا آپ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے داتا اور ہمارے فلان فلان معبود یہ معبود جو ہیں یہ خالق ہیں. اے خیالات طریق الالتزام مانا یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیز پیدا کیا یا پیدا کر سکتے ہیں پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ ان سے بچے مانگتے ہیں مثلا مانگتے ہیں فلان بچہ دیتا ہے تو پوچھا جائے ان سے کیسا بچہ دیتا ہے کیا اپنی طرف سے پیدا کرے گا یا اپنا بچہ دے گا یا دوسرے سے لے کر دے گا کہاں سے دے گا ان کا بھی یہ مطلب ہے کام پیدا کر کے دے گا. اس وجہ سے عرض کر رہا تھا وہ تو اس کے مقر تھے معترف تھے کہ ہاں اللہ تو ہے رحمان بھی ہے. یہ جو سورت فرقان میں فرمایا وہ کہتے تھے وہ مر رحمان آیت السجدہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رحمان سے منکر تھے، جیسا تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ مطلب نہیں، کیونکہ ان کے اشعار میں رحمان کا ذکر ہے کہ اللہ کا نام ہے، بلکہ ان کا ایک مطلب یہ تھا کہ وہ مر رحمان ہے، معنی کون سا رحمان، ایک رحمان تو یمامہ ہے، یمامہ میں ہے، دیکھتا ہوں ہم مسلمۃ الکذاب، اس نے اپنے آپ کو رحمان کا نام رکھا تھا، تو لوگ بھی اس کو رحمان الیمامہ کہتے تھے، تو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے تھے کون سا رحمان، اسی طرح عمر رحمان، یہ بطور ضد و عناد کہتے تھے، اور نہ تو جانتے تھے کہ رحمان ہے، تو فرمایا اللہ نے اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا میں نے اپنے نیچے اپنے مخلوق کے اندر کسی کو الہ بنا کر اور اس کی عبادت کی اجازت دی ہے، نہیں دی اللہ نے، اللہ نے فرمایا جالنا ننما جالنا، کی پوری اوزار تھی، الہ کا خلاصہ یہ کام چلانے والا، کارساز، مددگار، مالک نفع و ضرر، متصرف، مدبر، اسی طرح الہ عالم الغیب، جس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہ ہو، یہ الہ کی جتنے اوصاف قرآن کریم کے اندر ہیں ان سب کا خلاصہ بس یہ دو چیزیں ہیں، دو ہیں، الہ ہے کارساز و مددگار، مدبر، متصرف، اور اسی طرح عالم الغیب، یہ الہ، اس وجہ سے جو شخص اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے یا اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اسے حاجتیں مانگتا ہے، اس کے نام پہ نظر و نیاز دیتا ہے، یہ شخص خالی نہ ہوگا، یا وہ اس عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ شخص الہ ہے، یا یہ عقیدہ نہیں، اگر عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ الہ ہے، اس وجہ سے یہ کام یہ اس کے لیے کر رہا ہے، تو یہ بالکل پکا مشرک، حقیقی مشرک، شرک حقیقی، لیکن الہ تو عربی زبان ہے نا، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے فلان بابے کو الہ تو نہیں کہا، ویسے ہم اس کو بزرگ سمجھتے ہیں اور اس کے نام پہ گیارہویں شریف دیتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں جات میں برکت کے لیے، فلان کے لیے، ہم تو الہ نہیں جانتے، مانتے اس کو، تو اس کو الہ لفظ مت کہو، تو عربی نہیں جانتا، اس کو کہا کہ تیرا عقیدہ یہ نہیں کہ تمہارا کام چلا سکتا ہے، تجھے عافیت و سلامتی دے سکتا ہے، مرض سے شفا اور صحت دے سکتا ہے، عالم الغیب ہے، تیرے احوال پر غائبانہ بھی عالم ہے، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، تو کہتے ہیں ہاں یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو نام ہے اس کا، داتا، داتا مانا دینے والا، یہ تو نام رکھا ہے اس کا، نام رکھا ہے غوث اعظم، بڑا فریاد رس، بڑا مددگار، یہ تو نام رکھا ہے اس کا، تو الہ لفظ کا اعتبار نہیں، اس کے حقیقت کا اعتبار ہے، تو جب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ فلان ولی، فلان پیر، زندہ یا مردہ، جو بھی وہ ہمارا ہر کام کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہمارے نفع ضرر کا، وہ ہمارے احوال سے پورا عالم ہے، کوئی چیز بھی ہمارا اس سے پوشیدہ نہیں، اس عقیدے کے ماتحت، اس کے ماتحت پکارتا ہے، اس کے نام پہ نظر نیاز دیتا ہے، اس کے سامنے اس کے قبر پہ سجدہ کرتا ہے، تو یہ شرک حقیقت ہے، بالکل حقیقتاً شرک ہے. یہ تو دھوکہ دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ لوگ جس کو امام خمینی کہتے ہیں، امام خمینی عجیب، یہ عجیب دور ہے. شرک امام کو بھی امام کہتے ہیں. اس کی کتاب کشف الاسرار فارسی میں اصل شائع ہوا، پھر اس کے بعد عربی میں ترجمہ بھی ہوا ہے. اس کے اندر وہ لکھتا ہے اگر کوئی حسین، وہ تو کہتے ہیں علیہ السلام، حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے، اس کے قبر کے سامنے سجدہ کرے لیکن اس کو خدا نہ سمجھے تو یہ بالکل صحیح ہے، یہ جائز. کیوں؟ یہ تو خدا نہیں سمجھتا اس کو، تو انہوں نے دھوکہ دیا. خدا نہیں سمجھتا، خدا کا لفظ اس پر اطلاق نہیں کرتا ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن وہ یہود و نصارہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مشرک قرار دیا سورۃ التوبہ میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، حدیث ترمذی میں ہے، عدی ابن حاتم آیا، حاتم طائی کا بیٹا عدی مسلمان ہوا تھا نصرانی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے متعلق تو یہ خبر ہے کہ ہم نے مولیوں اور پیروں کو رب بنایا ہے، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں بنایا. کیوں؟ کسی یہودی سے یہ نہیں سنو گے ابھی، اور نہ اس وقت تو کسی نصرانی سے کہ وہ کہے کہ فلان مولوی رب ہے، فلان پیر صاحب رب ہے، اسے تو نہیں کہتے تھے. تو اس بات میں وہ بھی سچ دے کہ ہم نے تو رب نہیں کہا. کیوں؟ قرآن نے ہمارے متعلق کہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاصل اس فرمان کا یہ کہ رب کا لفظ مقصد نہیں، اس کا معنی مقصد ہے، کیا وہ جس چیز کو اپنی طرف سے حلال کرتے ہیں تمہارے لیے تو تم حلال سمجھتے ہو، حرام کرتے ہیں تو حرام سمجھتے ہو، اگر کہ اللہ کی طرف سے یا کسی نبی کی طرف سے کوئی دلیل نہ ہو. تو کہتے ہاں ایسا تو ہم کرتے تھے. تو کہا فذالک، یہ ہے ربوبیت. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جو شخص کسی زندہ یا مردہ، کسی قبر والے پیر فقیر کو
کسی صورت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ نے پانچ میں کھائیں وقت،
یہ صحت دے سکتا ہے، یہ حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ ہمارے احوال پہ عالم ہے، قریب سے بھی تو دور سے بھی، دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اس عقیدے کے تحت تمام تعظیمات جو کرتا ہے یہ ہے شرک، یہ حقیقی شرک ہے. تو خمینی نے جو بہانہ بنایا تو شرک کے لیے ایک دروازہ کھول دیا. اور افسوس یہ کہ اب لوگ ان کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہاں جی بڑا امام تھا. ایک مولوی صاحب نے تقریباً 27 ستمبر پہ یہاں تقریب کیا تھا خبرے کے سالگرہ میں، دیکھو گے میرے پاس سے، کہ دنیا میں کسی مولوی نے کام نہیں کیا، کہتے ہیں سوا دو مولویوں نے، ایک محمد بن عبد الوہاب اور ایک امام خمینی، ان دونوں نے کام کیا علیہ وسلم. اور اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، پھر بھی امام خمینی کی تعریف میں یہ الفاظ ہے. ان کے دلوں سے حقیقت میں توحید کی اہمیت نکل جاتی ہے. تو عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ مسلک ہے، یہ مسئلہ ہے. یہ اخیر میں فرمائے جعلنا من دون الرحمن آلہتین و بدون، کیا عطوائی الہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے الوہیت دی؟ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس فلان کو فلان مرض کا ٹھیکہ دیا ہے، فلان کو فلان حاجت روائی کا ٹھیکہ دیا ہے، فلان کو پھر عالم الغیب بنایا ہے، علم عطوائی دیا ہے، تو مطلب یہ کہ فلان کو الہ بنایا ہے، اس کا تو یہ مطلب بن گیا. تو عرض کر رہا تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ اتفاقی مسئلہ تھا. پھر تفصیلات بھی قرآن پاک کے اندر تم سن چکے ہو، کیونکہ یہ توحیدی مرکز ہے کہ ہر ایک نبی نے کس انداز سے مسئلے توحید بیان فرمایا. اسی طرح جو کتب الہیات اللہ کی طرف سے جتنی کتابیں بھی آئیں، مشہور کتابیں تورات انجیل، یہ زبور جو ہے نا وہ بھی اللہ کا کتاب ہے، لیکن اس کے اندر احکام نہیں تھے، اس کے اندر صرف اذکار، ترغیبات، مواعظ جیسا ہے مثلا تبلیغ نصاب ہے، فضائل اعمال ہے. اس واسطے احکام کے مقام میں اس کتاب کا ذکر نہیں آتا. احکام کی کتابیں پہلے دو، تورات انجیل، ان کے متعلق فرمایا وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدل للناس. ہدل للناس، یہ ہدل لبنی اسرائیل کیوں نہیں فرمایا؟ یہاں ہدایت سے ہدایت توحید مراد ہے، جو تمام ناس کا مسئلہ ہے، صرف بنی اسرائیل کا مسئلہ نہیں، وہاں ہدایت توحید مراد ہے. خاص کر پھر توحید کا ذکر الفاظ انہی الفاظ میں فرمایا وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. تورات کا خلاصہ پیش فرمایا. تورات کا کیوں خلاصہ تھا؟ یہ خلاصہ کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو وکیل مت بناؤ، وکیل کا کام چلانے والا، کا ساز و مددگار. فرمایا قرآن، یہ تورات کا بھی خلاصہ تھا. تو عرض کر رہا تھا کہ توحید قرآن کریم کا اہم مسئلہ ہے، اس وجہ سے جن کو اللہ نے سمجھ دیا تو قرآن پاک سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. بعض تو غبی ہوتے ہیں نا، قرآن سن لے پھر بھی ان کو پتہ نہیں لگا. بعض مولی ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن تو پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دورہ ہے، دورے تفسیر ہے، ہم بھی درس دیتے ہیں، لیکن ہمارے قرآن میں یہ توحید توحید نہیں، یہ تو تمہارے قرآن میں ہے، یہ کہتے ہیں. یا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ان کی روایت ہے، جب اس نے ایک دفعہ فرمایا کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ الی آخری، لعنت ہے اللہ کی طرف سے ان ہی عورتوں پر جو اپنے بال میں دوسرے بال اپنے لیے لگاتی ہے یا دوسرے لیے زینت کے لیے، یا وہ جو اپنے چہرے پر، پیشانی پر خال لگاتے ہیں، لگاتی ہے دوسرے کے لیے اپنے لیے، اللہ کی لعنت ہے ان پر. تو ایک عورت آ گئی، عبداللہ مسعود پر اعتراض کی کہ تم نے یہ کہا ہے کہ لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی. جب اللہ نے لعنت کی ہو تو قرآن کریم کے اندر یہ بات ہوگی؟ بتاؤ قرآن کے اندر کہاں ہے؟ اور اس نے کہا کہ میں نے تو بسم اللہ سے، الحمدللہ سے پڑھ کر الناس تک، قرآن کریم کے اندر میں نے تو یہ مسئلہ نہیں پایا، یہ کہاں سے تو نے لایا کہ اللہ نے لعنت کی واسلہ پر؟ عبداللہ مسعود نے عجیب جواب دیا، لو قراتی ہی لو جتی ہے، اگر تو قرآن صحیح طریقے سے پڑھتے تو ضرور یہ مسئلہ تیرے سامنے آتا، لیکن قرآن صحیح نہیں پڑھا ہے. ہم بھی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بولتے ہیں جی ہم بھی درس دیتے ہیں لیکن اس میں شرک پر رد نہیں، ان میں بدعات پر رد نہیں، یہ تو تم نے کہاں سے لائے؟ اولیاء کا نام لیتے ہو اور کہتے یہ کچھ نہیں کر سکتے، غیب دانی، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں لو قراتی ہے لو جتی، تم نے قرآن نہیں پڑھا، آؤ قرآن پڑھو، سن لو، ہر آیت سے تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا فرما رہا ہے، کیا ہے توحید نہیں، کیا تمام مخلوق کا عجز و ذوق بیان نہیں کرتا. تو عبداللہ مسعود نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. اور اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کیا مطلب؟ احادیث کہاں ہے؟ کہاں سے آئے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اللہ نے فرمایا جو بات بھی، جو عمل بھی، جو ترک بھی رسول اللہ نے تمہیں دیا تو اس پہ عمل کرو، اور جس سے منع فرمایا تو منع ہو جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی، تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن کے اندر ہے. دیکھو سارا دین قرآن کے اندر لایا. ایسا فام تو صحابہ کرام کا کہ دین ہے مثلا تشریح دین ہے احادیث میں. فرمایا حدیث کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول ہے یا ما نهاکم ہے. اس وجہ سے یہاں علمی نقطہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ما امرکم الرسول، کیونکہ پھر تو یہ بنتا ہے کہ یا امر ہو یا نہیں ہو. دین تو صرف امر و نہی نہیں، جو بعض بدعتی کہتے ہیں کہ دین یا تو امر بالمعروف ہوگا یا نہیں عن المنکر، اور یہ جو ہم بدعت کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے نہیں بھی نہیں اور اس کا امر بھی نہیں، تو یہ مباح ہے. قرآن نے ما امرکم نہیں فرمایا، ما تاکم فرمایا. ما معنی جو عمل، جو طریقہ، جو کام کرنا یا نہ کرنا، دونوں کے سب کو شامل ہے. تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اس پہ عمل کرو. تو مقصد یہ کہ جو قرآن پاک صحیح تدبر سے پڑھتے ہیں، صحیح استاد سے پڑھتے ہیں، تو ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کا کیا مقصد. جیسا استاد تھا، اور ایسے شاگرد جو سورت جن میں بیان فرمایا، جنات آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے قرآن سنا، تو یہ نہیں کہ سارا دورہ سنا، یہ نہیں کہ بہت ساری سورتیں انہوں نے سن لی. قرات فجر کے اندر بس ایک سورت یا دو سورت انہوں نے سن لیا، لیکن قرآن کریم نے جو ان کی دعوت اور ان کی حالت سورت جن میں بیان فرمایا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہاں جن آئے تھے، اور میرے پاس انہوں نے نماز پڑھی اور نماز یہ قرآن پاک انہوں نے سن لیا. نبی کو بھی پتا نہیں، تو غیر دان نہیں تھے. اللہ نے وحی کے طور پر اس کو یہ تنبیہ دیا اور خبر، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، انہوں نے سن لیا، کان رکھا، استماع کیا انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ. تو واپس قوم کو جب چلے گئے، کیا کہا انہوں نے؟ تو قالوا انا سمعنا قرانا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سن لیا، عجیب قرآن سن لیا. عجیب، عجیب کا مطلب ہے جو پہلے سے نہیں سنا. یہ عجیب کا لفظ ایک تو مشرکین نے فتویٰ لگایا تھا، ان کا جدا الگ مقصد تھا اور ان کا الگ مقصد ہے. مشرکین نے سنا تو انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، آگے ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرۃ. یہ کیسا نبی ہے؟ کہتے ہیں کہ کوئی بھی الہ نہیں اللہ کے سوا، پکارنے کے لائق نہیں، بندگی کے حقدار نہیں. یہ تو عجیب مسئلہ ہے، یہ تو میں نے ہم نے اپنے باپ داداؤں سے نہیں سنا، ہم تو اس کو نہیں مانتے. تو مشرک لوگ اسی طرح کہتے ہیں، یہ مولوی صاحب عجیب مسئلہ بیان کرتا ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے. اور جنات نے جو کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے بھی عجب اس لحاظ سے بطور شکوہ اور اعتراض مولویوں پر، یہ یہودی مولوی تھے، نصرانی مولوی تھے، ان کے معابد تھے، ان کی عبادت خانے تھے، ان میں سے کسی نے بھی توحید بیان نہیں کیا اپنے عبادت خانوں کے اندر. آج ایک شخص آیا ہے تو اس سے ہم نے عجیب مضمون والا کتاب سن لیا. جیسے ایک شخص ہو توحید نہیں سن لیا، جب آ جائے تو کہتا کہ میں نے فلان مولوی سے بھی، فلان سے بھی، فلان سے بھی درس سن لیا فلان کی، لیکن انہوں نے تو توحید کا ذکر نہیں کیا، اور یہ تو عجیب قرآن ہے. تو خلاصہ قرآن کا انہوں نے کیا پیش کیا؟ ولن نشرك بربنا احدا. دیکھو پہلا مسئلہ یہ, پہلا مسئلہ انہوں نے قرآن کریم سمجھا تو سمجھنے کا مطلب ابتدان انہوں نے یہ پیش کیا کہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ لن نشرك بربنا احدا. دیکھو سنمن نہیں کہا کہ ہم بت اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے, درخت شریک نہیں کریں گے, سورج چاند اور ستارے شریک نہیں کریں گے, نہیں یہاں تو احدن فرمایا. احدن اہل لغت لکھتے ہیں یقال لمن یخاطب ویعقل, احد تو انسان اور جن اور ملک کو کہا جاتا ہے, عقل والوں کو جن کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ قرآن کریم کا یہ خلاصہ بیان کیا کہ لن نشرک بربنا احدا, ہرگز ہم شریک نہیں بنائیں گے, ہم حصہ دار نہیں بنائیں گے اللہ تعالی کے ساتھ, اس کے ذات میں, اس کی کسی صفت میں, اس کے کسی حق میں, احدن کسی شخص کو بھی, خواہ ملک ہو, خواہ جن ہو, خواہ انسان ہو, نبی ہو, ولی ہو, جو بھی ہو, احدن فرمایا. یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ بتوں کے متعلق ہے, بتوں کے متعلق ہیں, احدن بت تو نہیں ہے نا. احد یہود و نصارہ تو بت کی پوجا انہوں نے نہیں کی, پھر بھی قرآن نے فرمایا سبحان اللہ ما یشرکون, یہ شرک کرتے ہیں جو مولوی پیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنایا. مقصد یہ کہ اہم ترین مسئلہ ہے توحید کا, کہ تمام انبیاء علیہ السلام یہ اس مسئلے پہ آئے. لوط علیہ السلام بھی اس مسئلے پہ آیا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی لوط علیہ السلام نے تو یہ مسئلہ بیان نہیں کیا, کیوں نہیں بیان کیا, سورۃ شعراء نہیں پڑھا ہے؟ سورۃ شعراء کے اندر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور ابراہیم کے بعد پانچ انبیاء کا ذکر فرمایا اور پانچ باتیں ان کی ذکر کی, پانچ پانچ باتیں, ہر ایک میں ہیں فتق اللہ واتیعون. فتق اللہ کا معنی یہ کہ شرک سے بچو, اطیعون یہ کہ تابعداری میری کرو, شرک سے بچ جاؤ یہ توحید ہے, اطیعون یہ کیا ہے سنت ہے. تو یہ ہے مسئلہ توحید اور سنت تمام انبیاء علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا بھی. قرآن کریم کے جائے بات ہوتے ہیں حکم کی, کہیں ذکر فرماتے اور کہیں نہیں. اتنا اہم مسئلہ, لیکن جیسا خطبہ جمعہ کے پہلے قاضی صاحب نے یہ شکایت کی تو ہم بھی ہمارے ذہن میں بھی یہ شکایت کے کہ اس اہم مسئلہ کو دوسرے لوگ تو سمجھتے نہیں, وہ تو اس کو مسئلہ نہیں جانتے سرے سے, لیکن جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہاں توحید ہے اور صحیح عقیدہ ہے, لیکن پھر بھی شیطانی حربیں ہیں عجیب عجیب, ہمارے دلوں سے یہ توحید کی اہمیت نکالنے کی کوشش کرتا ہے شیطان. کبھی کوئی چیز سامنے لاتا ہے, کبھی کوئی چیز, کبھی کوئی چیز. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا دعویٰ کرتے ہیں, اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں, تو اس کی زندگی ہمارے لیے نقشہ ہے. اس نے مکی زندگی, مکہ کے اندر 13 سال اس نے کیا فرمایا, کون سا مسئلہ پیش کیا, اور مدینہ منورہ میں بھی جتنی صورت آیات ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا, احکام بھی ہے, انتظام بھی ہے, لیکن توحید بھی ہے, مدنی صورتوں میں بھی توحید ہے, مکمل توحید. کہ توحید تو مت چھوڑو, اگر سیاست کی آواز ہو تو بھی توحید کے ساتھ, اگر نفاذ شریعت کی ندا ہو تو بھی توحید کے ساتھ, اگر تبلیغ ہو تو بھی توحید کے ساتھ, اگر جہاد ہو تو بھی توحید کے ساتھ, اگر بغیر توحید کے ہو تو یقیناً اقسم باللہ کہ کوئی بھی کامیابی نہیں ہوگی. یاد رکھو, ٹھیک ہے آواز کہ ہاں نفاذ شریعت ہے, کبھی کہتے ہیں یہ سیاست ہے, یہ اسلام کا مقابلہ ہے, لیکن اس کے لیے توحید کیوں چھوڑتے ہو؟ اس کی اہمیت اگر لوگوں کے دلوں سے نکل جائے تو صرف شریعت اگر آ جائے, توحید نہ ہو اور چور کا ہاتھ کاٹنا ہو, توحید نہ ہو اور دوسری شریعت ہو، توحید نہ ہو اور سیاست ہو، توحید نہ ہو اور تبلیغ ہو، توحید نہ ہو اور خطبہ اور دعوت اور تدریس ہو، تو کیا یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ جب نہیں ہے مقبول، ہو جانتے بھی ہو کہ نہیں ہے مقبول، تو کیوں اتنے ایسے عوارض سے توحید کا مسئلہ چھوڑتے ہو؟ ہاں وہ بھی ہو، اصل مقصد وہ ہو اور دوسری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہو. یہ نہیں ہے جائز کہ ہم سیاست کے لیے، ہم کسی کے مخالفت کے لیے توحید کا مسئلہ چھوڑ کر اور کسی مشرک کے ساتھ اتحاد کریں. اتحاد کا یہ مطلب نہیں، جیسے باس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتحاد کیا تھا، اتحاد کیا تھا لیکن ان کو اپنے کسی غزوہ میں شامل نہیں کیا. یہ تم ایسی طرح اتحاد کرتے ہو، اور لوگ جو کہ شرک عقیدہ رکھتے ہیں جیسا میں نے علاج کیا، جاتے ہیں داتا کے دربار پہ کہ وہ سب کچھ دیتا ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ دینے والا ہے. پھر اخبار میں نے دیکھا ہے خبریں، اخبار وہ مشہور ہوا ہے، اس کے سالگرہ پہ اس نے عجیب تقریر کی، کہتے یا رسول اللہ ہمیں ہمت دے، یا رسول اللہ ہمارے شراب بجانے نہ دے، اسی طرح یا رسول اللہ، لیکن وہ آپ کے دوست بن گئے. یہ کیا سیاست ہے؟ عرض اخیری کی توحید ہمارا ایمان ہے، توحید قرآن پاک کا پیغام ہے، توحید ہمارے مشائخ کی خدمت اور محنت ہے. اگر ہم اس کو چھوڑیں تو مشائخ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی رسوا ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس دربار کی رسوائی سے ہمیں بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پورے ثابت قدم رکھے. واسطہ دعوانا.